السلام علیکم. پاکستان میں رات کے 11، بھارت میں 11:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 2 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے ایک شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. آپ سب کو عید کی مبارکباد دیتے ہوئے ہم خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان
اور روس کے درمیان پہلی مشترکہ فوجی مشقیں رواں سال متوقع. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق. تفصیلات کچھ دیر بعد.
ہمارا احتجاج وزیر اعظم پاکستان کی رہائش گاہ کے باہر نہیں ہوگا. پاکستان تحریک انصاف لاہور کے صدر علیم خان کی میڈیا کے ساتھ گفتگو. پنجاب کے دارالحکومت سے میں ہوں افضل رحمان. تفصیل تھوڑی دیر بعد.
جنوبی ایشیا.
بھارتی کشمیر میں حفاظت انتظامات مزید سخت. عید کے موقع پر عوامی مظاہروں کو روکنے کے لیے کرفیو نافذ کیا جا رہا ہے. انٹرنیٹ اور موبائل فون سروسز معطل. میں ہوں یوسف جمیل. انہیں سے رپورٹ سنیے گا تھوڑی دیر کے بعد.
حزب اسلامی کے ساتھ امن سمجھوتا طے پانے کے قریب ہیں. افغان صدر اشرف غنی کا بیان. اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل. تفصیلات کچھ دیر بعد.
اور بین الاقوامی خبروں میں، جنوب مشرقی ترکی میں پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپیں ہوئی ہیں جو حکومت کے ایک اعلان کے خلاف احتجاج کر رہے تھے کہ 28 منتخب بلدیاتی حکام کو تبدیل کر دیا گیا ہے. فلپائن کے صدر نے کہا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ملک کے جنوب میں موجود تمام امریکی فورسز نکل جائیں جہاں وہ مسلمان شدت پسندوں کے ساتھ لڑائی میں مصروف ہیں. اور صدر باراک اوباما نے عید کے موقع پر مسلمانوں کو ایک خصوصی مبارکباد کا پیغام دیا ہے. سعودی عرب، خلیجی ریاستوں، امریکہ اور افغانستان سمیت دنیا کے مختلف ممالک میں پیر کو عید الاضحیٰ منائی جا رہی ہے. عید کا سب سے بڑا اجتماع سعودی عرب میں ہوا جہاں دنیا بھر سے لاکھوں مسلمان اسلام کے ایک بنیادی رکن حج کی ادائیگی کے لیے جمع ہوتے ہیں. سعودی عرب میں حج کے لیے آئے ہوئے لاکھوں مسلمانوں نے بھی پیر کو عید منائی اور نماز عید کے بڑے اجتماعات مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ اور مدینہ شریف میں مسجد نبوی میں ہوئے. اتوار کو حج کی ادائیگی کے موقع پر امام کعبہ کی طرف سے دیے گئے خطبے میں کہا گیا کہ دہشت گردی کا اسلام سے قطعی کوئی تعلق نہیں ہے. امام کعبہ شیخ عبد الرحمن السدیس کا کہنا تھا کہ پوری دنیا کو دہشت گردی کے فتنے کا سامنا ہے جس سے نمٹنے کے لیے علماء دین کو بھرپور کردار ادا کرنا ہوگا. اسی اثنا میں پاکستان میں موجود افغان پناہ گزینوں اور بعض قبائلی علاقوں میں بھی عید پیر کو ہی منائی گئی. ان علاقوں میں روزے بھی سعودی عرب کے ساتھ رکھے جاتے ہیں اور عید بھی وہاں کی تاریخوں کے حساب سے منائی جاتی ہے. پاکستان میں سرکاری طور پر عید الاضحیٰ منگل کو منائی جائے گی. عید الاضحیٰ ایک ایسے وقت میں منائی جا رہی ہے جب مسلم دنیا کے ایک بڑے حصے میں مختلف تنازعات کے باعث لوگ شدید مشکلات کا شکار ہیں. عید الاضحیٰ کے موقع پر ایک پیغام میں صدر باراک اوباما اور خاتون اول میشل اوباما نے دنیا بھر کے مسلمانوں کو دلی مبارکباد دی ہے. صدر اوباما نے اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ خوشی کے اس موقع پر مختلف برادریوں کے درمیان یکجہتی کے ثمرات، باوصول خدمت کی لگن، ہمدردانہ فراخ دلی اور خوشگوار جذبات فروغ پائیں. عید کے خصوصی پیغام میں صدر نے کہا کہ یہ پرسعید موقع قربانی، عزم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے خدا تعالیٰ پر پختہ ایمان کی یاد تازہ کرتا ہے. پاکستان اس سال کے آخر میں پہلی بار روس کے ساتھ مشترکہ فوجی مشقوں میں شریک ہوگا جس سے خطے کے بدلتے ہوئے حالات میں اس کی خارجہ پالیسی میں ایک نئی پیش رفت کے طور پر دیکھا جا رہا ہے. پاکستانی تجزیہ کار اس تبدیلی کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں یہ جاننے کی کوشش کی ہے. اسلام آباد سے ہمارے نمائندے محمد اشتیاق نے اس رپورٹ میں.
پاکستان اور روس کے درمیان پہلی مشترکہ فوجی مشقیں رواں سال کے اواخر میں متوقع ہیں، تاہم اس بارے میں کسی بھی ملک کی طرف سے حتمی تاریخ کا اعلان نہیں کیا گیا. حالیہ برسوں میں دونوں ہی ملکوں کے درمیان تعلقات میں بہتری دیکھی گئی ہے. روس میں پاکستان کے سفیر قاضی خلیل اللہ نے صحافیوں کو بتایا کہ دونوں ملکوں کے فوجی اہلکار فرینڈشپ 2016 نامی ان مشقوں میں حصہ لیں گے، لیکن انہوں نے اس بارے میں مزید تفصیلات فراہم نہیں کیں. پاکستان اور روس کے درمیان طویل عرصے کے بعد تعلقات حالیہ برسوں میں بہتر ہونا شروع ہوئے اور روس نے خاص طور پر دفاعی شعبے میں پاکستان کے ساتھ تعاون کے فروغ کی یقین دہانی بھی کروائی ہے۔ روس نے پاکستان کو ہتھیاروں کی فراہمی پر عائد پابندی 2014 میں اٹھا لی تھی، جبکہ روس کی طرف سے پاکستان کو لڑاکا ہیلی کاپٹروں کی فراہمی پر بھی ایک معاہدہ طے پا چکا ہے۔ اسلام آباد کا موقف ہے کہ وہ بین الاقوامی برادری خصوصاً خطے کے ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات کو فروغ دینے کا خواہاں ہے، اور اس ضمن روس اور چین کے ساتھ تعلقات خاصی اہمیت کے حامل ہیں۔ حالیہ برسوں میں دونوں ملکوں کے اعلیٰ عسکری عہدیدار بھی ایک دوسرے کے ملک کا دورہ کر چکے ہیں۔ پاکستان امریکہ کا دیرینہ اتحادی ہے، لیکن ان کے تعلقات اتار چڑھاؤ کا شکار رہے ہیں، تاہم اسلام آباد کا کہنا ہے کہ وہ واشنگٹن کے ساتھ تعلقات کو بہت اہمیت دیتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ دیگر بین الاقوامی طاقتوں کے ساتھ معاملات اور باہمی تعاون بہتر کر رہا ہے۔ دفاعی تجزیہ کار لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ پاکستان کا روایتی طور پر جھکاؤ واشنگٹن اور مغربی ممالک ہی کی طرف رہا ہے، تاہم ان کا کہنا تھا کہ بعض امور پر پاکستان اور امریکہ کے درمیان اختلاف کے سبب اب پاکستان روس اور دیگر ممالک کے ساتھ تعلقات کو وسعت دینے کی کوششیں کر رہا ہے۔
پاکستان کے لیے آج بھی شاید پریفرڈ آپشن یہی ہوتی کہ وہ امریکہ کے ساتھ اپنے معاملات اسی طرح چلتا رہتے جس طرح پہلے تھے اور تعاون کی ابتدا رہتی۔ تو ٹریڈیشنلی ہمارے لوگوں کا، عوام کا، پاکستان کی حکومتوں کا رجحان رہا ہے ویسٹ کی طرف، اور جب سوویت یونین کے ساتھ تبھی تعلقات بنانے میں کافی وقت لگا، پچھلے 5-6 سال سے کام ہو رہا تھا۔ اس کی بنیادی وجہ ہے کہ ہماری کبھی بھی وہاں انڈرسٹینڈنگ ایسی تھی نہیں۔ میرا خیال ہے حکومتوں کو پھر بھی چاہیے کہ پوائنٹ آف نو ریٹرن سے بچیں، امریکہ کے ساتھ ایسے تعلقات پھر بھی مینٹین کیے جائیں اور امریکہ کو پاکستان کے ساتھ رکھنے چاہیے اتنے کہ کل کو اگر واپسی کے رستے بند نہ ہو۔
پاکستان کی حکمران جماعت مسلم لیگ نون کے ایک سینئر رہنما سینیٹر راجہ ظفر الحق نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ دنیا میں بدلتے حالات کے تناظر میں ممالک اب اپنی ترجیحات کے مطابق سفارتی پالیسیاں اثر نو مرتب کر رہے ہیں۔ راجہ ظفر الحق کا کہنا تھا کہ اب وہ وقت نہیں کہ کسی ایک ملک سے اچھے تعلقات سے کوئی تیسرا ملک ناراض ہو۔
میں سمجھتا ہوں کہ اب ماحول ایسا ہے کہ جب ایک نئی بگننگ کی جا سکتی ہے۔ روس کو بھی اس بات کی خواہش موجود ہے کہ وہ جو سی پیک ہے اس کے فوائد میں سے وہ حاصل کرے، اور جو جنگ کے ذریعے سے وہ گرم پانیوں کی طرف جانا چاہتا تھا وہ اب دوستی کے ذریعے سے شاید اسے حاصل ہو جائے۔ اصل میں جب سیاسی تعلقات ٹھیک ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد دفاعی سلسلہ ہو، تجارت کا ہو، ڈیولپمنٹ کا ہو، وہ پھر سارے راستے آسان ہو جاتے ہیں۔
واضح ہے کہ امریکہ کی طرف سے حال ہی میں اتحادی اعانتی فنڈ کی مد میں پاکستان کو دی جانے والی $30 کروڑ کی امدادی رقم روکنے کے علاوہ رواں سال کے اوائل میں پاکستان کو 8 F-16 لڑاکا طیاروں کی فروخت کی مد میں $کروڑوں کی زر اعانت نہ دینے جیسے معاملات کے باعث دونوں ملکوں کے تعلقات میں تناؤ دیکھا گیا ہے، تاہم پاکستان کا کہنا ہے کہ امریکہ کے ساتھ تمام شعبوں میں وسیع تعاون باہمی مفاد میں ہے۔ حال ہی میں پاکستان کے سیکرٹری خارجہ اعزاز احمد چودھری نے ایک بیان میں دو طرفہ تعلقات میں تناؤ کا باعث بننے والے حالیہ واقعات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے رابطے جاری رکھنا بہت ضروری ہے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
جنوبی شہر قندھار میں عسکریت پسندوں کا 2 گھنٹے سے جاری محاصرہ توڑتے ہوئے افغان سیکورٹی فورسز نے 2 خودکش حملہ آوروں کو ہلاک کر دیا ہے۔ اس کاروائی میں افغان انٹیلیجنس کا ایک افسر بھی جاں بحق ہو گیا۔ اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔
افغان حکام کا کہنا ہے کہ ملک کے جنوبی شہر قندھار کے ایک اسپتال میں داخل ہونے والے 2 مسلح خودکش بمباروں کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ حکام کے مطابق قندھار کے مرکزی اسپتال میں یہ لڑائی تقریباً 2 گھنٹوں تک جاری رہی۔ جھڑپ میں افغانستان کی انٹیلیجنس ایجنسی نیشنل ڈائریکٹوریٹ آف سیکیورٹی کا ایک افسر بھی مارا گیا۔ افغان حکام کے مطابق اسپتال میں محاصرے کی صورتحال اس وقت پیدا ہوئی جب پیر کو فائرنگ کرتے ہوئے 2 مسلح خودکش حملہور ہسپتال میں داخل ہو گئے۔ اطلاعات کے مطابق قندھار کے صوبائی گورنر نے عید کے موقع پر مریضوں کی عیادت کے لیے اسپتال کا دورہ کرنا تھا اور بظاہر حملہ آوروں کا ہدف صوبائی گورنر ہی تھا۔ قندھار کے اس اسپتال میں پولیس اور فوجی اہلکاروں سمیت جنگ سے متاثرہ ہونے والے افراد کا علاج کیا جاتا ہے۔ حالیہ مہینوں میں افغانستان کے مختلف علاقوں میں عسکریت پسندوں کے حملوں میں اضافہ ہوا ہے، جن میں نہ صرف سیکیورٹی فورسز بلکہ عام شہریوں کو بھی نشانہ بنایا جاتا رہا ہے۔ ایک روز قبل اتوار کو صوبہ ننگرہار میں سڑک میں نصب بم دھماکے میں طالبان مخالف صوبائی پولیس سربراہ مارا گیا تھا۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
عید الاضحیٰ کے موقع پر افغان صدر نے اپنے پیغام میں اس توقع کا اظہار کیا ہے کہ حزب اسلامی کے ساتھ امن معاہدہ طے پا جائے گا۔ افغان حکومت اور اس عسکریت پسند گروپ کے درمیان گزشتہ کئی ماہ سے بات چیت کا سلسلہ جاری ہے۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ دی ہے محمد جلیل نے۔
افغان صدر اشرف غنی نے کہا ہے کہ کابل حکومت اور مسلح تنظیم حزب اسلامی کے درمیان امن معاہدہ طے پانے کے قریب ہے، اور ان کے بقول اس پیش رفت سے ملک میں کئی دہائیوں سے جاری شورش کے خاتمے کی توقع کی جا سکتی ہے۔ خبر رساں ادارے روئٹرز کے مطابق صدر اشرف غنی کی طرف سے یہ بیان پیر کو ملک میں عید الاضحیٰ کے تہوار سے ایک دن پہلے سامنے آیا۔ اس موقع پر صدر غنی نے اپنے پیغام میں کہا کہ وہ اعلی امن کونسل اور حزب اسلامی کے وفود کی کوششوں پر ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے، اور ان کے بقول وہ سب جلد لڑائی کے خاتمے اور امن کی فضا کے قیام کی طرف بڑی پیش رفت دیکھ سکیں گے۔ عسکریت پسند گروپ حزب اسلامی کی قیادت گلبدین حکمت یار کرتے ہیں، اور یہ تنظیم گزشتہ 40 سالوں سے افغانستان میں سرگرم ہے۔ حزب اسلامی اور افغان حکومت کے نمائندوں کے درمیان رواں سال مئی سے مذاکرات جاری ہیں، جب دونوں جانب سے ایک مجوزہ سمجھوتے پر اتفاق کیا گیا تھا۔ تاہم ایک حتمی معاہدہ اس لیے طے نہیں پا سکا کیونکہ حکومتی حلقوں میں سے بعض کو اس بارے میں تحفظات تھے، جبکہ انسانی حقوق کے سرگرم کارکنوں کو حزب اسلامی کے مبینہ طور پر انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں میں ملوث ہونے کی بنا پر تشویش تھی۔ صدر اشرف غنی نے کہا کہ کچھ معاملات ابھی طے ہونے باقی ہیں، اور ان کے بقول وہ معاملات امن کے قیام کے لیے نہایت اہم ہیں۔ حزب اسلامی سے اگر معاہدہ طے پا جاتا ہے تو اس بات کو تقویت ملے گی کہ طالبان عسکریت پسندوں کے ساتھ قیام امن کے مذاکرات شروع کرنے کی کوششوں میں ناکامی کے باوجود کابل حکومت عسکریت پسند گروہوں کو قائل کر سکتی ہے کہ وہ لڑائی چھوڑ کر سیاسی دھارے میں شامل ہوں۔ افغان حکومت اور افغان طالبان عسکریت پسندوں کے درمیان امن مذاکرات کے شروع ہونے کا تاحال کوئی امکان نظر نہیں آتا ہے، تاہم دونوں فریق بات چیت کی اہمیت کا اعتراف کرتے رہے ہیں۔ خبر رساں ادارے روئٹرز کے مطابق عید کے تہوار کے موقع پر پیر کو جاری ایک بیان میں طالبان کے سربراہ ملا حیبت اللہ خنزادہ نے کہا کہ اب وہ افغانستان کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے عسکری کے ساتھ ساتھ سفارتی کوششیں بھی جاری رکھیں گے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بھارت کا زیر انتظام کشمیر میں عید کے تہوار سے پہلے سیکیورٹی کے انتظامات سخت کر دیے گئے اور انٹرنیٹ تک لوگوں کی رسائی روک دی گئی، تاہم لوگوں کے احتجاج کا سلسلہ جاری ہے۔ سری نگر سے یہ رپورٹ دی ہے یوسف جمیل نے۔
شور زدہ وادی کشمیر میں پیر کو مسلسل 66 دن بھی احتجاجی ہڑتالوں اور مظاہروں کا سلسلہ جاری رہا، اور اس دوران بعض مقامات پر مشتعل نوجوانوں کی ٹولیوں اور حفاظت دستوں کے درمیان جھڑپیں بھی پیش آئیں۔ عہدیداروں کا کہنا ہے کہ اس طرح کے ایک تصادم کے دوران شمال مغربی شہر سوپور میں ہجوم میں شامل کسی شخص نے گولی چلائی جو ایک پولیس والے کے جا لگی، جسے شدید زخمی حالت میں اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔ اس مظاہرے کا مطالبہ کرنے والی جماعتوں کے ایک اتحاد نے لوگوں سے عید الاضحیٰ کے موقع پر بھی بھارت سے آزادی کے مطالبے کے حق میں احتجاجی مظاہروں، دھرنوں اور لانگ مارچز کا سلسلہ جاری رکھنے کی اپیل کی ہے۔ ان سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ سری نگر میں اقوام متحدہ کے فوجی مبصرین برائے بھارت اور پاکستان کے گرمائی صدر دفاتر کا رخ کر کے کشمیر پر سلامتی کونسل کی قراردادوں پر عمل درآمد کرانے کے لیے کہیں۔ چنانچہ انتظامیہ نے دارالحکومت سری نگر کے ساتھ ساتھ وادی کشمیر کے تمام چھوٹے بڑے شہروں اور قصبہ جات میں کرفیو یا کرفیو جیسی حفاظتی پابندیاں عائد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ عیدگاہوں اور مرکزی مساجد کو حفاظی دستے گھیرے میں لے رہے ہیں۔ سری نگر کے سنوار علاقے میں اقوام متحدہ کے فوجی مبصرین کے صدر دفاتر کے قریب ایک وسیع میدان کو، جہاں مقامی لوگ عید کی نماز ادا کرتے تھے، پولیس نے ایک عارضی چھاونی میں تبدیل کر دیا ہے۔ سرکاری ذرائع کے مطابق اضافی مسلح پولیس اور نیم فوجی دستے پیر کی رات شہری علاقوں میں تعینات کیے جائیں گے، جبکہ کئی علاقوں خاص طور پر جنوبی کشمیر میں باضابطہ فوج حساس علاقوں کا گشت لگا رہی ہے۔ انٹرنیٹ اور موبائل فون سروسز کو پیر کو مقامی وقت کے مطابق شام 4 سے غیر معینہ عرصے کے لیے بند کر دیا گیا۔ نوجوانوں کی پکڑ دھکڑ جاری ہے، اور اس سلسلے میں نجی گھروں پر پولیس کی طرف سے چھاپے مارنے کا سلسلہ جاری ہے۔ پولیس عہدیداروں نے اعتراف کیا ہے کہ اب تک تقریباً 3,000 افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے اور ان میں سے 200 سے زائد کو سخت گیر قانون پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت نظر بند کر دیا گیا ہے۔ اس پر عدالت میں مقدمہ چلائے بغیر 2 سال تک نظر بند کیا جا سکتا ہے۔ تاہم حکومت کی طرف سے تشکیل دی گئی ایک اسکریننگ کمیٹی اس طرح کے معاملات کا وقتاً فوقتاً جائزہ لیتی ہے اور رہائی کے لیے سفارش کر سکتی ہے۔ اس صاحب رائے کا مطالبہ کرنے والی قیادت کو بھی یا تو جیلوں اور پولیس تھانوں میں قید کر دیا گیا ہے یا پھر گھروں میں نظر بند۔ گرفتاریوں اور دوسرے سخت گیر اقدامات کا دفاع کرتے ہوئے بھارتی کشمیر کی پولیس کے سربراہ کے راجندر کمار نے کہا، ان کے اپنے الفاظ میں، بلوائیوں، شرپسندوں اور بھارت سے علیحدگی کا مطالبہ کرنے والی غیر ذمہ دار سیاسی قیادت کے ناپسندیدہ عوامل اور بیانات کے نتیجے میں وادی کشمیر کی 70 لاکھ سے زائد آبادی انتہائی نامساعد صورتحال سے دوچار ہے۔ معیشت تباہ ہو رہی ہے اور طالب علموں کا مستقبل داؤ پر لگا دیا گیا ہے۔ نئی دہلی میں اتوار کو حفاظتی ایجنسیوں کے اعلی عہدیداروں کے ساتھ کشمیر کی صورتحال پر غور و خوض کرنے کے دوران وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ نے انہیں ان عناصر کا تعاقب کرنے کے لیے کہا جو ان کے بقول حالات کو خراب کر رہے ہیں۔ انہوں نے دکانوں اور دوسرے کاروباری اداروں کو کھولنے کے لیے بھی سخت اقدامات اٹھانے کے لیے کہا۔ سرکاری ذرائع کے مطابق ان احکامات پر عمل درآمد کے طور پر عید کے فوراً بعد پولیس اور نیم فوجی دستوں کے ساتھ ساتھ باضابطہ فوج کو متحرک کیا جائے گا۔ دریاسنا عہدیداروں نے بتایا کہ فوج نے گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کنٹرول لائن کے پاکستانی علاقے سے دراندازی کی 3 کوششیں ناکام بنا دیں اور اس دوران 4 عسکریت پسندوں کو ہلاک کیا گیا۔ پونچھ کے علاقے میں ایک زیر تعمیر سرکاری عمارت میں محصور 4 عسکریت پسندوں کو بھی ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہے، جبکہ اس واقعے میں ایک پولیس والا ہلاک اور دوسرا زخمی ہوا۔ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
فلپائن کے صدر نے کہا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ملک کے جنوب میں موجود تمام امریکی فورسز نکل جائیں، جہاں وہ مسلمان شدت پسندوں کے ساتھ لڑائی کے لیے مقامی فوجیوں کی مشاورت کر رہی تھیں۔ پیر کے روز نئے تعینات کی جانے والے افسران سے خطاب کرتے ہوئے روڈریگو ڈوٹرٹے نے امریکہ پر الزام لگایا کہ وہ علاقے میں مسلمان عسکریت پسندوں کی بے چینی کا ذمہ دار ہے۔ انہوں نے کہا کہ پہلی مرتبہ ملک میں امریکی فوجوں کی عوامی طور پر مخالفت کی ہے۔ ڈوٹرٹے نے امریکی فوج کے انخلا کی کوئی تاریخ طے نہیں کی، لیکن کہا کہ داعش سے منسلک گروپ ابو سیاف کا اہم نشانہ امریکی ہے۔ جنوب مشرقی ترکی میں پولیس اور ان مظاہرین کے درمیان جھڑپیں ہوئی ہیں جو حکومت کے اس اعلان کے خلاف احتجاج کر رہے تھے کہ متعدد کرد اکثریت والے قصبوں میں 28 منتخب بلدیاتی اور ضلعی حکام کو تبدیل کر دیا گیا ہے۔ اتوار کے روز ترک وزارت داخلہ کا کہنا تھا کہ برطرف کیے جانے والے عہدیداروں کا تعلق مشتبہ طور پر ان تنظیموں کے ساتھ ہے جنہیں حکومت دہشت گرد سمجھتی ہے۔ ان برطرف شدہ 24 افسران کا تعلق کردستان ورکرز پارٹی سے ہے، جبکہ باقی 4 گلن تحریک سے وابستہ تھے، جنہیں ترکی جولائی میں ہونے والے اس ناکام انقلاب کا ذمہ دار ٹھہراتا ہے جس میں 270 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ ترکی کے جنوب مشرقی شہر وان میں پیر کو ایک کار بم دھماکے میں کم از کم 48 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ یہ دھماکہ ملکی حکمراں جماعت AKP کے صوبائی دفاتر کے قریب ہوا۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق AKP جماعت کے دفاتر کو اس بم دھماکے میں نقصان نہیں پہنچا۔ یہ دھماکے ملک میں عید الاضحیٰ کے پہلے دن کے موقع پر ہوئے۔ کار بم دھماکہ جس مقام پر ہوا وہ صوبائی گورنر کے دفتر سے صرف 200 میٹر کے فاصلے پر ہے۔ ترکی کے جنوب مشرقی علاقے میں کئی بم حملے ہو چکے ہیں۔ اس علاقے میں کردستان ورکرز پارٹی کے جنگجو سرگرم ہیں۔ امریکہ اور روس کے درمیان مذاکرات کے ذریعے شام کی حکومت اور باغی فوجیوں کے درمیان لڑائی ختم کرنے سے متعلق تازہ ترین سمجھوتے کا اطلاق ہو گیا ہے۔ اس بارے میں ایک رپورٹ کے ساتھ بہجت چلانی۔
شام کی حکومت اور باغی فوجیوں کے درمیان لڑائی ختم کرانے سے متعلق تازہ ترین سمجھوتے کا اطلاق آج پیر کے روز غروب آفتاب سے ہو رہا ہے۔ اس سمجھوتے کا مقصد صدر بشار الاسد کے اقتدار کو ختم کرنا ہے۔ یہ سمجھوتا امریکہ اور روس کے درمیان مذاکرات کے ذریعے طے پایا۔ امریکہ باغیوں کی حمایت کرتا ہے جبکہ روس اسد کی حکومت کی طرفداری کرتا ہے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ ایسے فضائی حملوں میں اکثر باغی جنگجو ہدف بن جاتے ہیں اور یہ حملے شہری جانوں کے ضیاع کا بھی باعث ہوتے ہیں۔ بیشتر سابقہ جنگ بندیوں کی طرح اس فائر بندی کا آغاز بھی 48 گھنٹے کی مختصر مدت کے ساتھ ہوگا جس کی تجدید کی جا سکتی ہے، اور اگر ایک ہفتے تک اس پر عمل درآمد ہوتا ہے تو پھر روس اور امریکہ مل کر نصرہ کے جنگجوؤں اور داعش کے عسکریت پسندوں کو نشانہ بنانے کی مشترکہ کوششیں کریں گے.
Going after Nusra is not a concession to anybody. It is profoundly in the interests of the United States to target Al-Qaeda.
امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری کہتے ہیں کہ نصرہ کے خلاف کارروائی کسی کے لیے مراد کا درجہ نہیں رکھتی، یہ امریکہ کے مفاد میں ہے کہ وہ القاعدہ کو ہدف بنائے اور شام میں القاعدہ کے حلیف کو نشانہ بنائے جو کہ نصرہ ہے. یہ تنظیم شام میں پر امن منتقلی کی مخالفت کرتی ہے، یہ تنظیم ایک جائز حزب اختلاف کی دشمن ہے، یہ تنظیم شام کی سرحدوں کے باہر بھی حملوں کی سازش کی منصوبہ بندی کرتی ہے. اس سمجھوتے کے تحت حلب جیسے مقامات پر ضروری خوراک اور طبی امداد کی فراہمی کی جائے گی، جہاں شام میں جاری 5 سالہ جنگ کے نتیجے میں انسانی بحران پیدا ہوا ہے، جبکہ لاکھوں افراد مارے گئے ہیں اور 11 ملین بے گھر ہوئے ہیں. پہلے کی جانے والی فائر بندی کے نتیجے میں تشدد میں کمی ہوئی تھی، لیکن ہر بار اس فائر بندی کا خاتمہ ہو گیا کیونکہ حکومت اور باغیوں نے خلاف ورزیاں کیں اور اس کے لیے ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہرایا. اس پس منظر کی وجہ سے نئے سمجھوتے کے بارے میں بھی شکوک و شبہات موجود ہیں، لیکن ابھی تک اسد کی حکومت نے اس کی پاسداری کرنے کا وعدہ کیا ہے، اور حزب اللہ عسکریت پسند گروپ نے بھی اسے تسلیم کیا ہے جو اس کی افواج اور اپنے حلیف ایران کے ساتھ مل کر مقابلہ کرتا ہے. شام میں حزب اختلاف گروپوں نے بھی کہا ہے کہ وہ فائر بندی سمجھوتے کا خیر مقدم کرتے ہیں. بیجا جلانی، اردو بیوئے، واشنگٹن.
شام میں خانہ جنگی سے بھاگنے والوں کے لیے محفوظ مقام تک کا سفر بھی خطروں سے پر اور بعض اوقات ہلاکت خیز ہوتا ہے. جو لوگ معذور ہیں ان کے لیے تو چیلنجز بے شمار ہیں، تاہم ناقابل تسخیر نہیں. ہنری رجول دو ایسے بہن بھائیوں کی داستان بیان کر رہے ہیں جو ویل چیئر تک محدود ہونے کے باوجود داعش سے بھاگ نکلنے میں کامیاب ہوئے. تفصیلات کے ساتھ مدثرہ منصر.
الان اور گیان دونوں بہن بھائی عزلات میں نقص کا شکار ہیں. ان کا یہ غیر معمولی سفر سن 2014 میں اس وقت شروع ہوا جب داعش نے شمال مشرقی شام میں ان کے آبائی شہر الحسکہ کی جانب پیش قدمی شروع کی. اپنی والدہ اور چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ وہ لوگ پہلے عراق سے بھاگے. ایک سال بعد داعش کی مزید پیش قدمی نے انہیں پہاڑوں کے پار ترکی کی جانب بھاگنے پر مجبور کر دیا. الان محمد کہتے ہیں
When we arrived at the top of the mountains, we took 2 horses, one for me and my sister.
جب ہم پہاڑوں کی چوٹی پر پہنچے تو وہاں ہم نے 2 گھوڑے لیے، ایک میرے اور میری معذور بہن کے لیے اور دوسرا ہماری ویل چیئرز کے لیے. گھوڑے پر بیٹھ کر وہ آخری کار ترکی پہنچے جہاں انہوں نے اسمگلروں کو $750 فی کس ادا کیے تاکہ وہ کشتی کے ذریعے انہیں یونان پہنچا دیں. ان کی چھوٹی سی کشتی میں 60 پناہ گزین تھے.
Every time I look around, I see babies, children crying.
الان کہتے ہیں میں نے جب بھی ارد گرد نظر ڈالی تو کشتی میں ننھے بچے اور روتے ہوئے بچے دیکھے. یہ بہت مشکل تھا. ترکی سے روانہ ہوتے ہی انجن خراب ہو گیا. 4 گھنٹے بعد انہیں یورپی یونین کی گشتی کشتیوں نے دیکھ لیا اور یونان کے جزیرے کیوس پہنچا دیا. مونیکا کوسٹا ریبا ایمنسٹی انٹرنیشنل سے وابستہ ہیں. وہ کہتی ہیں
This is a remarkable story that shows strength and resilience, but also it shows the failure.
یہ ایک ایسی غیر معمولی داستان ہے جو مضبوطی اور دوبارہ ابھرنے کی قوت کو ظاہر کرتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی اس سے یورپی ممالک کی جانب سے ان لوگوں کو جو اپنے ممالک میں جنگ اور جبر و ستم سے بھاگ رہے ہیں تحفظ فراہم کرنے میں ناکامی کا بھی اظہار ہوتا ہے. محمد کہلے خانہ چند روز پہلے ہی یونان پہنچے تھے کہ یورپی یونین نے انقرہ کے ساتھ معاہدہ کر لیا کہ ترکی کی سرزمین سے تمام پناہ گزینوں کو واپس بھیجا جائے گا. ایمنسٹی انٹرنیشنل کی مونیکا کوسٹا ریبا کہتی ہیں
What it needs to happen is for the Greek authorities with the assistance of the EU to improve the living
ضرورت یہ ہے کہ یونان کے حکام یورپی یونین کی مدد سے یونان میں پھنسے ان لوگوں کی زندگی کے حالات بہتر بنائیں، مگر آخر کار ہوگا یہ کہ یورپی حکومتوں کو اپنے ملکوں میں مزید پناہ گزینوں کو قبول کرنا ہوگا. 60,000 کے قریب تارکین وطن اور پناہ گزین یونان میں پھنسے ہوئے ہیں، جبکہ انہیں کسی اور مقام پر منتقل کرنے کی یورپی یونین کی مجوزہ اسکیم میں یورپ میں بڑھتی ہوئی مخالفت کی وجہ سے تاخیر ہو رہی ہے. الان محمد پناہ گزین بچوں کو انگریزی پڑھا کر وقت گزارتے ہیں. ان کے خاندان کا دہشت گردی سے کامیابی سے بھاگ نکلنا مخالفانہ حالات کے خلاف ایک فتح ہے. تاہم وہ کہتے ہیں کہ ان کا سفر ابھی ختم نہیں ہوا. مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
جنوبی کوریا کی وزارت دفاع نے پیر کے روز خبردار کیا ہے کہ شمالی کوریا کسی بھی وقت ایک اور جوہری تجربہ کر سکتا ہے. وزارت دفاع کے ترجمان مون سانگ جی یون نے مزید تفصیلات بتانے سے انکار کر دیا اور صرف یہی کہا کہ ایک ممکنہ تجربہ پنگری کے مقام پر ایک غیر استعمال شدہ سرنگ میں کیا جا سکتا ہے، جہاں شمالی کوریا نے ایک ایسا ہی جوہری بم تیار کرنے کی کوشش میں کچھ تجربے کیے تھے جو میزائل کے اندر رکھے جاتے ہیں. شمالی کوریا نے تازہ ترین تجربہ جمعے کے روز کیا. یہ پانچواں تجربہ تھا اور اب تک کسی سب سے زیادہ طاقتور بھی. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے اس تجربے کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ شمالی کوریا کی گزشتہ عشرے میں جوہری سرگرمیوں کے رد عمل کے طور پر عائد کی گئی پابندیوں کی صریحاً خلاف ورزی ہے. کونسل کے بیان میں مناسب اقدام کا عہد کیا گیا ہے. ان اطلاعات کے جواب میں کہ ہو سکتا ہے کہ جمعے کے بعد پیونگ یانگ ایک اور نیوکلیئر تجربے کا منصوبہ بنا رہا ہو، جنوبی کوریا کی وزارت دفاع نے پیر کے روز کہا کہ شمالی کوریا اس کی صلاحیت رکھتا ہے اور اس کے پہاڑی علاقے میں ایک غیر استعمال شدہ سرنگ بھی موجود ہے. جنوبی کوریا کی وزارت دفاع کے ترجمان مون سانگ جی یون کے الفاظ،
ہمی جنگبو دانگوگی بکانی چوگا ہیک شرمل حل گاننگسنگ و ملینسو.
وہ کہہ رہے ہیں شمالی کوریا کے مزید ایٹمی تجربے کے بارے میں جنوبی کوریا اور امریکہ کی انٹیلیجنس کا اندازہ یہ ہے کہ شمالی کوریا ہمیشہ پنگری کے علاقے میں اضافی ایٹمی تجربے کے لیے تیار رہتا ہے. امریکہ اور جنوبی کوریا نے چین، روس، جاپان اور شمالی کوریا کے ساتھ 6 فریقی مذاکرات میں شرکت کی تھی، جس کا مقصد امداد کے حصول کی خاطر جوہری ہتھیاروں کے پروگرام کو ختم کرنا تھا، لیکن وہ مذاکرات سن 2009 میں ختم ہو گئے تھے. سی آئی اے کے ڈائریکٹر جان برینن نے اتوار کے روز متنبہ کیا کہ روس کے پاس ہیکنگ کی جدید ترین قابلیت موجود ہے اور امریکہ کو اس سے حفاظت کے لیے اقدامات کرنے چاہئیں. جب ان سے پوچھا گیا کہ روس امریکی صدارتی انتخابات میں مداخلت کرنا چاہتا ہے تو برینن نے اس کا جواب نہیں دیا. تاہم انہوں نے کہا کہ ایف بی آئی ڈیموکریٹک نیشنل کمیٹی کی ای میلز کی ہیکنگ کی تحقیقات کرتی رہے گی. خبریں ختم ہوئیں. امریکہ بھر میں اتوار کو 11 ستمبر سن 2001 کے دہشت گرد حملوں کی 15ویں برسی منائی گئی. ان حملوں نے، جس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہلاک ہوئے تھے، امریکہ کو تاریخ کی 2 طویل ترین جنگوں میں دھکیل دیا. مزید تفصیلات مائیکل براؤن کی رپورٹ میں، شہناز نفیس کی زبانی.
مینہٹن سے پینٹاگون تک 11 ستمبر کو ایک یادگار دن کے طور پر منایا گیا اور دہشت گردی کے خلاف جنگ کو جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا گیا. اے بی سی دس ویک کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے جنرل جان ایلن نے کہا،
What we face in the context of the global terrorist movement is a problem associated with social, economic and political issues across that region in the world which has created such
دہشت گردی کی عالمی تحریک کے تناظر میں ہمیں جس چیز کا سامنا ہے وہ خطے اور دنیا بھر میں معاشرتی، اقتصادی اور سیاسی معاملات سے متعلق ایک ایسا مسئلہ ہے جس نے وسیع سطح پر انتہا پسندی کو جنم دیا ہے اور جس کی وجہ سے گزشتہ چند برسوں میں کئی دہشت گرد گروپ سامنے آئے ہیں. یہ الفاظ تھے جنرل ایلن کے. دوسری جانب ہوم لینڈ سیکیورٹی کے سیکرٹری جے جانسن کا اسی پروگرام میں کہنا تھا،
We are safer when it comes to protecting against another 9/11 style terrorist directed attack from overseas. We're in a new
جہاں باہر سے براہ راست کیے گئے 9/11 جیسے حملوں سے بچنے کی بات ہے تو آج ہم محفوظ ہیں. ہم ایک نئے ماحول میں رہ رہے ہیں، تاہم ہمیں اب بھی اپنے تئیں انقلابی کرداروں اور اکیلے ہی حملہ کرنے والوں سے بچنے کے لیے تدابیر کرنا ہوں گی. یہ الفاظ تھے جے جانسن کے. نیو یارک کے سابق میئر روڈی جولیانی کا کہنا تھا کہ اوباما انتظامیہ کو چاہیے کہ وہ دہشت گردی کے خلاف عالمی سطح پر مزید طاقت کا مظاہرہ کرے. ان کے الفاظ، ہم پیچھے بیٹھ کر اگلے حملے کا انتظار کر رہے ہیں، ہمیں جارحانہ انداز اپنانا چاہیے. کچھ اسی طرح کا پیغام ریپبلکن پارٹی کے صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ اپنی انتخابی مہم میں دے چکے ہیں.
We will remember those three very famous words, peace through strength.
ہم بہت ہی معروف تین لفظ یاد رکھیں گے, یعنی طاقت کے ذریعے امن, اس صورت میں کوئی ہم سے نہیں لڑے گا. یہ الفاظ تھے ڈونلڈ ٹرمپ کے. ڈیموکریٹک پارٹی کی صدارتی امیدوار ہلری کلنٹن کا کہنا تھا,
You've heard Donald Trump say he would order our troops to torture. You've heard him say he would order our troops to kill family members of terrorists.
آپ ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ کہتے ہوئے سن چکے ہیں کہ وہ ہماری فوج کو جسمانی تشدد کرنے کا حکم دیں گے. آپ انہیں یہ کہتے ہوئے بھی سن چکے ہیں کہ وہ فوج کو حکم دیں گے کہ وہ دہشت گردوں کے رشتہ داروں کو ہلاک کریں. آپ کو پتا ہے کہ وہ جنگی ضوابط کی خلاف ورزی کے ساتھ ساتھ ہمارے اپنے قوانین کی خلاف ورزیوں کی حمایت بھی کر رہے ہیں. یہ الفاظ تھے ہلری کلنٹن کے. ایسے میں جب صدارتی انتخابات کی مہم میں امریکی عوام منقسم نظر آ رہی ہے, وہاں 9/11 حملوں کی برسی کے موقع پر امریکی قوم یکجا اور متحد نظر آئی. شہناز نفیس, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
پاکستان میں اس وقت رات کے 11:30, بھارت میں 12, اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 2:30 بج چکے ہیں. وائس آف امریکہ کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید, خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ. لاہور کے قریب رائے بنڈ میں وزیراعظم نواز شریف کی رہائش گاہ کے باہر حزب اختلاف کی جماعت پاکستان تحریک انصاف کے مجوزہ مظاہرے میں کئی اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے شرکت سے انکار کے بعد تحریک انصاف نے کہا ہے کہ احتساب سے متعلق یہ مظاہرہ وزیراعظم ہاؤس سے کئی کلومیٹر دور کیا جائے گا. لاہور سے رپورٹ دی ہے افضل رحمان نے.
قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف سید خورشید شاہ کے اس بیان کے پس منظر میں کہ وہ کسی سیاسی مخالف کے گھر کے باہر احتجاج کرنے کے حق میں نہیں ہیں, ہفتے کو پاکستان تحریک انصاف لاہور کے صدر نے میڈیا کے نمائندوں کو وہ جگہ دکھائی جہاں پاکستان تحریک انصاف احتجاجی جلسہ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے. انہوں نے کہا کہ وہ مقام وزیر اعظم پاکستان کی جاتی عمرہ کی رہائش گاہ سے 5 سے 10 کلومیٹر دور ہے. علیم خان کا کہنا تھا کہ ان کی جماعت وزیر اعظم کی رہائش گاہ پر چڑھ دوڑنے کا ارادہ نہیں رکھتی.
ہمارا کوئی بھی ارادہ نہیں ہے, یہ لاہور شہر کا حصہ ہے اور میاں صاحب کی جو رہائش ہے وہ یہاں سے 5 کلومیٹر دور ہے. عمران خان کی رہائش جو ہے وہ 5 کلومیٹر دور, اس سے پیچھے کیا نون لیگ نے آج تک کبھی اجتماع نہیں کیا؟ تو یہ بڑی بھونڈی سی بات ہے کہ 5 کلومیٹر دور ہے یہاں سے اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی, پورے کا پورا رائیونٹ جو ہے وہ 25 لاکھ بندوں پہ مشتمل ہو, 20 لاکھ بندوں پہ مشتمل ہو, کیا سارے کا سارا رائیونٹ جو ہے وہ میاں صاحب کے گھر پہ رہتا ہے؟ یہاں پہ لوگ ویسے نہیں آتے جاتے, یہ جہاں پہ ہم کھڑے ہیں یہ میاں صاحب کے گھر سے 5 کلومیٹر دور ہے. تو 5 کلومیٹر عمران خان کے گھر سے پہلے آپ ایک دائرہ لگائیں اور وہاں پہ پابندی لگائیں, اور عمران خان کے گھر سے اگر آپ 5 کلومیٹر کے اوپر دائرہ لگانے کے بعد نون لیگ کی پابندی لگا دیتے ہیں تو ہم بھی اس پابندی پہ عمل کریں گے.
پنجاب حکومت کا اس سلسلے میں موقف ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو لاہور کے کسی اور حصے میں اپنا احتجاج ریکارڈ کرانا چاہیے اور وزیر اعظم پاکستان کی رہائش گاہ پر احتجاج منسوخ کر دینا چاہیے. اس ماہ کے اوائل میں پاکستان تحریک انصاف کے ہمراہ پاکستان عوامی تحریک نے بھی قصاص تحریک کے نام سے احتجاجی ریلیاں منعقد کی تھیں, تاہم اس احتجاج میں شمولیت کرنے سے پاکستان عوامی تحریک کے سربراہ ڈاکٹر طاہر القادری نے انکار کر دیا ہے. اس صورتحال میں جبکہ حزب مخالف بھی وزیر اعظم کے گھر کے باہر احتجاج نہیں کرنا چاہتی اور ڈاکٹر طاہر القادری نے بھی یہ کہہ کر اس احتجاج میں شامل ہونے سے انکار کیا ہے کہ وہ کسی کی رہائش گاہ کے باہر احتجاج کرنے کے قائل نہیں ہیں, پاکستان تحریک انصاف کی احتجاجی ریلی کی صورت کیا ہوگی؟ اس بارے میں معروف تجزیہ کار ڈاکٹر حسن عسکری رضوی نے وائس آف امریکہ کو بتایا.
جو اس نے اعلان کیا ہے 24 کو مارچ کرنے کا رائے ونڈ تک, اس کی مشکلات میں اضافہ ہوا ہے کیونکہ ان کا خیال یہ تھا کہ مولانا طاہر قادری اپنے ساتھیوں کو لے کر, اپنے فالوورز کو لے کر آئیں گے اور کافی اچھا مجمع طاہر القادری اکٹھا کر لیتے ہیں, تو اس سے یہ ہے کہ ایفرٹ کو نقصان پہنچا ہے. باقی اپوزیشن پارٹیاں بھی کافی ہیزیٹنٹ ہیں, لیکن ابھی ٹائم ہے. میرا خیال ہے کہ نیگوسیشن وہ کر رہے ہیں اور ان کی کوشش ہے کہ ایک امپریسو شو 24 ستمبر کو کیا جائے, لیکن فی الحال تو ان کی مشکلات بڑھتی ہوئی نظر آتی ہیں اور ابھی تک تو کوئی آثار نہیں ہے کہ کوئی یہ ایک کوئی بہت بڑا شو ہو سکتا.
ہفتے کو میڈیا کے ساتھ گفتگو میں پاکستان تحریک انصاف لاہور کے صدر علیم خان کا کہنا تھا وہ یقین دلاتے ہیں کہ ان کی جماعت اپنے اس احتجاج کو ہر قیمت پر پرامن رکھے گی. عبدالرحمن، وائس آف امریکہ، لاہور.
پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے صدر مقام کوئٹہ کی دیواروں پر ان دنوں نیشنل کالج آف آرٹس کے طالب علموں کا ایک گروپ امن کے فروغ پر مبنی پینٹنگ کی مہم جاری رکھے ہوئے ہیں. وائس آف امریکہ کے نمائندے مرتضی زہری نے ہزارہ آرٹ فورم گروپ کے ایک آرٹسٹ سے بات چیت کی. نوجوان فنکار رنگوں کے ذریعے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں، آئیے سنتے ہیں اس بارے میں کوئٹہ سے بھیجی گئی یہ رپورٹ.
سجاد گوہر اور ان کے کچھ ساتھی نیشنل کالج آف آرٹس میں زیر تعلیم ہیں. ان کا تعلق ہزارہ آرٹسٹ فورم سے بھی ہے. اس سال چھٹیوں کے دوران انہوں نے اس فورم کے ذریعے شہر کی دیواروں کو اپنی سوچ کی عکاسی کے لیے استعمال کیا ہے. سجاد گوہر کے مطابق عوامی مقامات پر دیواروں پر اس طرح کے مثبت معاشرتی پیغامات کے اچھے نتائج برآمد ہو سکتے ہیں.
ہم نے مختلف آرٹس کے فارمز کو جو ہے لوگوں میں انٹروڈیوس کروایا، ان کے ورک شاپس کروائے. تو اس دفعہ جو ہم نے یہ انیشیٹو لی وہ بیسکلی یہ تھا کہ ویژول آرٹس میں سب سے اسٹرانگ میڈیم جو ہے وہ وال پینٹنگ ہے، چونکہ ایک پبلک پلیس میں آپ اپنے جو ہے بہت خوبصورت طریقے سے اپنے میسیجز لوگوں تک کنوے کر سکتے ہیں.
نیشنل کالج آف آرٹس کے 20 طلبہ و طالبات نے سال 2013 میں ہزارہ آرٹسٹ فورم تشکیل دیا. یہ فورم اسکول کے بچوں کی مدد سے اب تک شہر کے 32 دیواروں پر پینٹنگ کر چکا ہے. ان پینٹنگز کے ذریعے نہ صرف معاشرتی مسائل کو اجاگر کیا گیا ہے بلکہ اس میں بلوچستان میں قیام امن کے لیے بھی واضح پیغامات نظر آتے ہیں.
ایک مزے کی بات یہ ہے کہ جو ہے زیادہ تر جو یہاں پہ بچے تھے وہ جو ہے ان کی آشنائی سرخ رنگ کے ساتھ بہت زیادہ تھی، جو میں نے خود آبزرو کی تھی یہاں پہ. ہم نے پھر میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو سرخ رنگ کی آشنائی ہے اور یہ گزشتہ جو ہمارے اوپر جو واقعات ہوئے ان کا آپس میں گہرا تعلق ہے. ہمارا کام کیا ہے کہ جو ہے ان سرخ رنگ کے علاوہ جو دوسرے رنگوں کے ساتھ آشنائی جو ہے کروانا، یہ ہمارا کام تھا.
کرن فاطمہ بھی اس فورم کا حصہ ہے. انہوں نے اپنے فن کے ذریعے خواتین کو درپیش مشکلات اور معاشرے میں ان پر ہونے والے تشدد کی عکاسی کی ہے.
جب ہم وومین کا نام لیتے ہیں ہمارے پاس ہمارے ذہن میں کیا نام آتا ہے کہ کیا پابندی وومین کے لیے صرف ہمارے پاس پابندیاں ہی ہوتی ہیں؟ جی نہیں، ایک وومین گھر بھی چلاتی ہے، باہر کام بھی کر سکتی ہے. ہم نے جیسے بچپن سے سنا ہے کہ ایک کامیاب مرد کے پیچھے ایک کامیاب عورت کا ہاتھ ہوتی ہے.
ہزارہ آرٹسٹ فورم کے رہنماؤں کے مطابق ان پینٹنگز کے ذریعے جہاں لوگوں کو مختلف مثبت پیغامات تک رسائی دی گئی ہے، وہاں دیواروں کی خوبصورتی کو بھی بحال کیا جا رہا ہے. غلام مرتضی زہری، وائس آف امریکہ، کوئٹہ.
رواں ہفتے آسٹریلیا کی پارلیمنٹ میں انسدادی دہشت گردی کے نئے قوانین متعارف کروائے جائیں گے. ان قوانین کے تحت عہدیداروں کو ان سزا یافتہ دہشت گردوں کو حراست میں رکھنے کی اجازت ہوگی جو جیلوں میں اپنی سزا کاٹ چکے ہیں لیکن وہ اب بھی کمیونٹی کے لیے خطرہ ہیں. ان قوانین کو متعارف کرانے سے پہلے ہی آسٹریلیا کی ہیومن رائٹس کمیشن کے صدر نے کہا ہے ایسا کرنا عام لوگوں کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہوگی. مزید تفصیلات سڈنی سے فل مرسر کی رپورٹ میں شہناز نفیس کی زبانی.
آسٹریلیا کے وزیر انصاف مائیکل کینن نے کہا ہے کہ انتہا پسندی سے نمٹنے کے لیے دفاعی نظام کو مضبوط بنانا انتہائی ضروری ہے. ان کے الفاظ،
Well, look, it is a very big challenge for us, but that's why we spent a lot of time over the past 2 years changing the environment in which our law enforcement and intelligence communities operate.
دیکھیے، یہ ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج ہے، لیکن اسی طرح گزشتہ 2 برسوں کے دوران ہم نے بہت سا وقت اس ماحول کو تبدیل کرنے میں گزارا ہے جس میں ہمارے قانون نافذ کرنے والے اور انٹیلیجنس ادارے کام کرتے ہیں. ہمیں یہ یقینی بنانے کی ضرورت ہے کہ نئی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ان اداروں کو مناسب ماحول مہیا کیا جائے. گزشتہ 2 برسوں میں حالات بہت تبدیل ہوئے ہیں. ہمیں نئے قوانین متعارف کرانے ہوں گے اور انہیں پارلیمنٹ سے پاس کرانا ہوگا تاکہ ہمارے ادارے صحیح طور پر کام کر سکے. آسٹریلیا کے عہدیداروں نے کہا ہے کہ وہ ستمبر 2014 سے اب تک دہشت گردی کے 10 حملوں کو ناکام بنا چکے ہیں. ہفتے کے روز سڈنی میں ایک 22 سالہ شخص پر اس وقت دہشت گردی کا الزام لگا کر حراست میں لیا گیا جب اس نے ایک پارک میں ایک شخص پر چاقو سے حملہ کیا۔ تفتیش کاروں کا کہنا ہے کہ یہ مشتبہ دہشت گرد انتہا پسند گروپ داعش سے متاثر تھا۔ اس کے علاوہ یہ شخص ایک پولیس افسر کو بھی ہلاک کرنے کی کوشش کر چکا ہے۔ اس کے علاوہ گزشتہ ماہ ایک نوجوان کو ایک آسٹریلوی پولیس افسر کا سر قلم کرنے کے جرم میں 10 سال قید کی سزا سنائی جا چکی ہے۔ داعش حال ہی میں اپنے ایک پروپیگنڈا میگزین کے ذریعے آسٹریلیا میں مزید دہشت گرد کاروائیوں کی دھمکیاں دے چکا ہے۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کے منصب صدارت کے لیے ڈیموکریٹک امیدوار ہلری کلنٹن میں نمونیا کی تشخیص کے بعد وہ پیر اور منگل کو مغربی ریاست کیلیفورنیا میں انتخابی مہم میں حصہ نہیں لیں گی۔ ان کے ایک ترجمان نے اتوار کو دیر گئے بتایا کہ وہ پہلے سے طے شدہ دورے اور تقریبات میں حصہ نہیں لیں گی جن میں فنڈز جمع کرنے کی تقریب اور اقتصادیات سے متعلق خطاب شامل ہیں۔ کلنٹن کی انتخابی مہم کی طرف سے جاری ایک بیان کے مطابق کلنٹن کو ایک عرصے سے کھانسی کی شکایت تھی اور جمعے کو ڈاکٹر نے ان کا معائنہ کیا اور بتایا کہ انہیں نیومونیا ہے۔ انہیں اینٹی بایوٹکس تجویز کرتے ہوئے ڈاکٹروں نے انہیں اپنی مصروفیات میں تبدیلی کا مشورہ دیا تھا۔ اپنی بیٹی کے اپارٹمنٹ کے سامنے انہوں نے نامہ نگاروں سے گفتگو کی۔ وزیر خارجہ، آپ کیا محسوس کر رہی ہیں؟ بہت اچھا۔ کیا ہوا تھا؟ نیو یارک میں یہ کتنا اچھا دن ہے۔ لیکن اس تشخیص کو اتوار تک ظاہر نہیں کیا گیا تھا، اور جب نیو یارک میں ستمبر کے دہشت گرد حملوں کی برسی کی تقریب میں کچھ نڈھال نظر آئیں تو اس بارے میں بیان جاری کیا گیا۔ وہ اچانک اس تقریب سے اٹھ کر چلی گئیں اور ایک ویڈیو میں دکھایا گیا کہ انہیں گاڑی میں سوار ہوتے ہوئے کچھ لوگ سہارا دے رہے ہیں۔ کلنٹن کے ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ وہ گرمی کے باعث پانی کی کمی کا شکار ہوئیں لیکن اب بہت بہتر ہو رہی ہیں۔ 68 سالہ کلنٹن بعد ازاں اپنی بیٹی چیلسی کے اپارٹمنٹ سے باہر آتی ہوئے دیکھی گئیں۔ صدارتی انتخاب میں 2 ماہ باقی رہ گئے ہیں اور بظاہر کلنٹن کی صحت کا معاملہ طوالت اختیار کر سکتا ہے۔ ان کے حریف ریپبلکن امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے یہ کہا جاتا رہا ہے کہ کلنٹن صدارت کے فرائض کے لیے درکار قوت نہیں رکھتی۔ 70 سالہ ٹرمپ نے گزشتہ سال اپنے معالج کی طرف سے خط جاری کیا تھا جس میں یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ وہ صدر منتخب ہونے کے لیے اب تک کے سب سے صحت مند شخص ہیں، لیکن بعد ازاں ڈاکٹر نے یہ اعتراف کیا کہ انہوں نے یہ خط جلد بازی میں 5 منٹ میں لکھا جبکہ ٹرمپ کی صدارتی مہم کی لیموزین اس وقت باہر انتظار کر رہی تھی۔ امریکہ میں 11 ستمبر 2001 کے دہشت گرد حملوں کی 15ویں برسی کے موقع پر نیو یارک میں حملوں کے مقام پر ان لوگوں کے اہل خانہ نے جو ان حملوں میں ہلاک ہوئے پرعزم زندگی اور جدوجہد کا عہد کیا اور صدر اوباما کے اس پیغام سے ہم آہنگی کا اظہار کیا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم ہمیشہ متحد رہیں گے۔ نیو یارک سے ریمن ٹیلر کی ایک رپورٹ کے ساتھ مدثر منصر۔
نیو یارک کے فریڈم ٹاور سے دھن چھٹتے ہی امریکیوں نے گراؤنڈ زیرو پر اس مقام پر جہاں ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے 2 ٹاورز کو نشانہ بنایا گیا تھا موت کا شکار ہونے والوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ ایک ایک کر کے 9/11 کے حملوں میں جان دینے والوں کے نام پکارے گئے۔ نیو یارک شہر سے لے کر پینسلوینیا میں شینکسویل کے کھیت تک اور امریکی محکمہ دفاع میں سب جگہ امریکیوں نے چاروں مقامات پر سر جھکا کر حملوں کی یاد میں خاموشی اختیار کی۔ صدر اوباما نے پینٹاگون میں پھول چڑھائے اور اتحاد کا پیغام دیا۔
It is so important today that we reaffirm our character as a nation. People drawn from every corner of the world, every color, every religion.
آج اس بات کی بہت اہمیت ہے کہ ہم ایک ایسی قوم کے طور پر اپنے کردار کی توثیق کریں جس میں دنیا کے ہر کونے سے لوگ آ کر شامل ہوئے، ہر رنگ، ہر مذہب، ہر پس منظر کے لوگ، اور اپنے جد امجد ای پلربی سنم کی نسل کی طرح سے ہم بہت سے ہیں مگر ایک ہیں۔ نیو یارک میں سینٹ پالز چیپل گراؤنڈ زیرو سے صرف چند قدم کے فاصلے پر واقع ہے۔ حملوں کے بعد ہفتوں یہاں امدادی کارکن آ کر آرام کرتے رہے۔ ریورنڈ ڈاکٹر ولیم لوفر کہتے ہیں کہ کمیونٹی ہر روز ضیاء کے احساس کے ساتھ زندہ ہے اور صلح کی دعا کرتی ہے۔
We're not here today, gone tomorrow, and we want everyone to be to continue to grieve and to remember. Sometimes remembering and grieving means laughing.
ऐसा नहीं कि हम आज यहाँ हैं कल चले जाएंगे. हम चाहते हैं सब लोग मुसलसल गम मनाएं और याद रखें. बाज़ औक़ात याद और सोग हंसी का जरिया बन जाता है और जिंदगी को मजीद मजबूती से गले लगाने का भी. ये अल्फाज थे रेवरेंड डॉक्टर विलियम्स लूपफर के. जिंदा बच रहने वाले बाज लोगों के लिए कोई दिन भी ऐसा नहीं गुजरा जब उन्होंने उस खौफ को महसूस न किया हो जिसका उन्हें सामना करना पड़ा था, और साथ ही वो सेहत के उन मसाइल को भी झेल रहे हैं जो उन्हें पेश आए. मुदस्सिरा मंजर, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन.
हेल्थ रिपोर्ट के साथ मैं हूं गुलरुख. برطانیہ کے سرجنز کی ایک ٹیم نے مریض کی آنکھ کے اندرونی حصے کے آپریشن کے لیے پہلی مرتبہ ریبوٹ کا استعمال کیا ہے اور آنکھ کو دوبارہ دیکھنے کی صلاحیت سے بہرور کر دیا ہے. اس طریقے کار کو پہلی مرتبہ ایک مریض کی آنکھ کے پردے بصارت ریٹنا کے اوپر سے موٹی جیلی کاٹنے کے لیے استعمال کیا گیا ہے. یہ آپریشن آکسفورڈ کے ریڈ کلپ اسپتال میں کیا گیا جہاں سرجنز نے اس طریقے کار کی کامیابی کا خیر مقدم کیا ہے. اخبار گارڈینز کے مطابق آپریشن مکمل ہونے پر پروفیسر رابرٹ میکلارین نے کہا ہے کہ میرے ذہن میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم نے مستقبل کی آنکھ کی سرجری کا خواب دیکھا ہے. اگرچہ ریبوٹک سرجری عام ہو گئی ہے لیکن اس سے پہلے آنکھ کے اندر کبھی استعمال نہیں کی گئی ہے اور یہ دنیا کا پہلا اندرونی آنکھ کا ریبوٹک آپریشن ہے. انہوں نے مزید کہا کہ ریبوٹک نظام کے ساتھ ہم آنکھ کے آپریشن کا ایک مکمل نیا باب کھولنے جا رہے ہیں جو فی الحال نہیں کی جا سکتی ہے. 70 سالہ مریض باب ولیم کے پردے بصارت ریٹنا کے اوپر ایک ملی میٹر سوے حصے کے برابر موٹی جلی تھی جو نظر کو متاثر کر رہی تھی, اور یہ جیلی آہستہ آہستہ پردے کے بعض حصوں کو اپنی جگہ سے اکھاڑ رہی تھی اور اسے پردے کو نقصان پہنچائے بغیر کاٹ کر نکالنے کے لیے اس طریقہ کار کا استعمال ضروری تھا. باب ولیم آکسفورڈ میں ایک چرچ کے ایسوسیٹ پادری ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ان کے آنکھوں کی بینائی اس طریقہ کار کی مدد سے واپس آ رہی ہے. ماہرین نے کہا ہے کہ ریبوٹ انسانی ہاتھوں کی صلاحیتوں سے باہر پیچیدہ آپریشن کرنے میں مدد کر سکے گا جن میں انتہائی باریک بینی کی ضرورت ہوتی ہے. پروفیسر میکلارین کا کہنا ہے کہ یہ طریقہ کار اندھے پن کے علاج میں بھی مدد کرے گا, جیسا کہ آنکھ کے اندر اسٹیم سیلز کے پیون لگانا اور ڈی این میں رد و بدل سے جینیاتی خرابیوں کو درست کرنے کے لیے جس میں انتہائی باریک بینی کی ضرورت ہوتی ہے. ریبوٹک آنکھ کی سرجری کے ٹرائل میں آنکھوں کی پیچیدہ بیماریوں کے ساتھ 12 مریض شامل ہیں. تجربے کے پہلے حصے میں ریبوٹ آنکھ کے نازک پردے کو نقصان پہنچائے بغیر اس پر سے جیلی کو کاٹے گا, اور اس کامیاب تجربے کے بعد دوسرے مرحلے میں دیکھا جائے گا کہ کس طرح ریبوٹ آنکھ کے اندر پردے میں سیال انجیکشن لگایا جا سکتا ہے. اس رپورٹ کی مزید تفصیلات دیکھنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.urduvoa.com پر.
میٹالڈا کال نیو یارک کی رہائشی ہیں اور ایک اشتہاری فرم میں کام کرتی ہیں, لیکن عجیب بات یہ ہے کہ آرٹ اور فیشن کے پیشے سے وابستہ ہونے کے باوجود وہ ایک ہی لباس پہننا پسند کرتی ہیں. مٹالا کال گزشتہ 3 برسوں سے دفتر جانے کے لیے ایک ہی لباس استعمال کر رہی ہیں, اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ان کا یہ لباس آفس کا یونیفارم نہیں ہے. اشتہاری فرم ساچی اینڈ ساچی میں آرٹ ڈائریکٹر کے عہدے پر کام کرنے والی میٹلڈا پر اگرچہ کمپنی کی طرف سے لباس کے معاملے میں کوئی پابندی عائد نہیں, اس کے باوجود وہ اپنی مرضی سے یونیفارم جیسا لباس یعنی سیاہ پتلون, سفید قمیض اور شانوں پر جیکٹ ڈال کر آفس جاتی ہیں. میٹلڈا کے مطابق ایک بڑی اشتہاری کمپنی میں کام کرنے کی وجہ سے وہ اکثر اپنے لباس کے معاملے میں بہت زیادہ پریشان رہتی تھی. اس سے ان کی تخلیقی صلاحیتوں پر اثر پڑ رہا تھا, لیکن ایک ہی لباس پہننے کے فیصلے کی وجہ سے اب ان کا قیمتی وقت برباد نہیں ہوتا ہے۔ ہارپر بازار میں شائع ہونے والے بلاگ میں میٹالڈا اپنے فیصلے کی وضاحت میں لکھتی ہے کہ 3 سال پہلے ایک پیر کی صبح وہ عام دفتری خواتین کی طرح کام پر جانے کے لیے لباس منتخب نہیں کر پا رہی تھی، جبکہ اس روز ایک اہم میٹنگ طے تھی، لیکن غیر ضروری پریشانی کے نتیجے میں اس روز وہ آفس دیر سے پہنچی، جس پر انہیں کافی خفگی بھی اٹھانا پڑی۔ وہ کہتی ہیں کہ لہٰذا اسی روز میں نے اپنی اس الجھن کو ہمیشہ کے لیے خیر آباد کہنے کا ارادہ کر لیا اور اپنی پریشانیوں کے حل کے طور پر سفید ریشمی قمیض اور سیاہ پتلون کی خریداری کی، اور اس کے ساتھ ایک سیاہ چمڑے کی جیکٹ بھی خریدی جو میرے لباس کے ساتھ اچھی لگ رہی تھی۔ میٹلڈا نے بتایا کہ ابھی کچھ دنوں پہلے ان کی سفید قمیض پھٹ گئی، اس پر داغ دبے بھی نظر آنے لگے تھے، لہٰذا انہوں نے اس بار ایک سٹور پر 15 نئی سفید قمیضوں اور چند سیاہ پتلونوں کا آرڈر دیا ہے جو آئندہ کئی سالوں تک ان کے لیے دفتر کی وردی کا کام کرے گی۔ میٹلڈا لکھتی ہے کہ سخت ڈریس کوڈ کے فیصلے کی وجہ سے انہیں اکثر عجیب و غریب تبصرے بھی سننے کو ملتے ہیں، ان سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا وہ کسی کی شرط پوری کر رہی ہیں یا پھر انہیں ایک ہی لباس بور نہیں کر دیتا ہے، جبکہ ان کی آفس کی ایک ساتھی جو شاید ان کے لباس سے اب بیزار آ چکی ہیں پوچھتی ہے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ یہ کوئی مذہبی لباس ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کا بیان جھوٹ پر مبنی نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں وہ اسی جوڑے میں پچھلے 3 برسوں سے لگاتار دفتر جا رہی ہیں۔ تاہم وہ کہتی ہیں کہ ہفتے میں کام کے 5 دنوں کے بعد ویکینڈ پر وہ رنگ برنگے اور شوخ لباس پہننا پسند کرتی ہیں۔ میٹلڈا کال کے مطابق، آج مجھے یہ محسوس نہیں ہوتا ہے کہ میرا لباس دوسروں کے مقابلے میں عمدہ ہے، لیکن اب مجھے اپنے لباس کے بارے میں کوئی غیر ضروری فکر بھی نہیں رہی ہے کہ میں نے کیا پہنا ہوا ہے۔ تو سامعین، آپ کی کیا رائے ہے؟ روز روز کی جھنجھٹ سے چھٹکارا پانے کا کیا یہ آسان طریقہ نہیں ہے کہ ایک ہی لباس پہنا جائے؟ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
امریکہ یہ یقینی بنانے میں مدد کرتا ہے کہ تجارت کا آزادانہ سلسلہ دوسرے علاقوں سمیت اسٹریٹجک اعتبار سے اہم آبنائے ہرمز سے جاری رہے جو خلیج فارس کو خلیج عمان اور بحیرہ عرب سے ملاتی ہے۔ دنیا کا لگ بھگ 20% تیل، جو عالمی معیشت کے لیے انتہائی اہم ہے، آبنائے ہرمز سے گزرتا ہے۔ حال ہی میں خلیج میں ایران کی جانب سے امریکی بحریہ کے جہازوں کو ہراساں کیے جانے کے متعدد واقعات پیش آئے ہیں، اور ایرانی بحری فورسز کے یہ غیر ذمہ دارانہ اقدامات تشویش کا سبب بن رہے ہیں۔ ایک پریس بریفنگ میں امریکی سینٹرل کمانڈ کے سربراہ جنرل جوزف ووٹل نے خبردار کیا کہ ایسے واقعات کشیدگی میں خطرناک حد تک اضافہ کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جولائی میں انہوں نے خود اس وقت ایک ایسے واقعے کا مشاہدہ کیا جب یو ایس ایس نیو اورلینز آبنائے ہرمز عبور کر رہا تھا۔ ان کے الفاظ ہیں:
An IRGC, Iranian Revolutionary Guard Corps missile ship and 3 fast attack crafts demonstrated aggressive behavior in the vicinity of our ship.
ایرانی پاسداران انقلاب فورس یعنی IRGC کے ایک میزائل بردار بحری جہاز اور تیزی سے حملہ کرنے کی اہلیت رکھنے والے 3 طیاروں نے ہمارے بحری جہاز کے قریب جارحانہ رویے کا مظاہرہ کیا۔ حالیہ دنوں میں ہم IRGC اور بحریہ کے جہازوں کی جانب سے اس سے بھی زیادہ اشتعال انگیز سرگرمی دیکھ چکے ہیں۔ اس قسم کا رویہ بہت تشویشناک ہے، اور ہم ایرانی بحریہ کی فورسز کو بہتر پیشہ ورانہ انداز اپناتے ہوئے دیکھنے کی توقع رکھتے ہیں۔ جنرل ووٹل نے کہا کہ کوئی بھی دوسرا ملک خلیج میں وہ کچھ نہیں کرتا جو ایران کر رہا ہے۔
They don't go out and they don't drive fast boats towards the military vessels out there in the same way that they do. Nobody else does that.
وہ اپنے دائرے سے باہر نہیں جاتے، اور وہ کشتیوں کو اس انداز میں فوجی بحری جہازوں کی جانب تیزی سے نہیں دوڑاتے جیسا کہ ایرانی کرتے ہیں۔ کوئی بھی دوسرا ایسا نہیں کرتا۔ جنرل ووٹل نے ایران کی جانب سے ہراساں کیے جانے پر امریکی فورسز کے محتاط رد عمل پر انہیں سراہا، لیکن انہوں نے خبردار کیا کہ ایران کا اس طرح کا رویہ خطرناک ہے اور انہوں نے ایران پر پیشہ ورانہ انداز اپنانے اور ذمہ دارانہ طریقے سے کام کرنے پر زور دیا۔ یہ مسئلہ ایرانی رہنماؤں کی جانب سے اپنے اثر و رسوخ اور طاقت و اختیار کے مظاہرے کی کوشش کی وجہ سے پیدا ہوا ہے۔ جنرل ووٹل نے کہا کہ اس کا تعلق ایرانی عوام سے نہیں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس کا تعلق ایرانی حکومت سے ہے اور اس قسم کی کارروائیاں جاری رکھنے کی اس خواہش سے ہے جس کا مقصد خطے میں عدم استحکام پیدا کرنا ہے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
پروگرام ہے سائنس اور ٹیکنالوجی، بہجت حاضر خدمت ہے۔ آج ہم سائنس کی دنیا سے آپ کے لیے کچھ تازہ ترین معلومات اور خبریں لے کر حاضر ہو رہے ہیں۔ برطانیہ لیے چلتے ہیں پہلے آپ کو، جہاں ہزاروں لوگوں نے اپنے گھروں کے باغوں، پارک اور سبز مقامات پر اترنے والے پرندوں کا شمار کیا۔ پک گارڈن برڈ واچ نامی جائزے میں برطانیہ بھر کے باغوں اور پارکوں میں دکھائی دینے والے پرندوں کو ریکارڈ کیا جاتا ہے۔ ملک بھر سے ہزاروں لوگوں نے جنگلی حیات پر دنیا میں اپنی نوعیت کے سب سے بڑے سالانہ سروے میں حصہ لیا۔ پرندوں کے تحفظ کی تنظیم رائل سوسائٹی کی طرف سے لوگوں کو کہا گیا تھا کہ وہ ایک گھنٹے کے لیے اپنے گھروں کے آنگن، باغات، پارک اور سبزے والے مقامات پر بیٹھیں اور وہاں اترنے والے پرندوں کا شمار کریں اور پھر نتائج کو رائل سوسائٹی کی ویب سائٹ پر ریکارڈ کر دیں۔ برطانوی محکمہ موسمیات کے مطابق دسمبر برطانیہ میں موسم سرما کا گرم ترین مہینہ رہا اور زیادہ بارشوں کا مہینہ رہا۔ تنظیم کا کہنا ہے کہ ہمارے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ موسم کے اثرات نے یورپ اور ایشیا میں عام پائے جانے والی لمبی دم والی چڑیا کو کتنا متاثر کیا۔ رائل سوسائٹی یا RSPB کے مطابق بگ گارڈن برڈ واچ سروے کے 1979 میں شروع ہونے کے بعد سے اسٹارلنگ چڑیا اور قلا نامی پرندوں کی تعداد میں بالترتیب 80% اور 70% کمی واقع ہوئی ہے۔ قومی سطح پر تنظیم کی طرف سے پچھلے سال 85 لاکھ پرندوں کو ریکارڈ کیا گیا۔ تنظیم نے کہا ہے کہ اس سروے کی مدد سے انہیں پرندوں کی تعداد میں تبدیلیوں اور طویل مدتی رجحانات کے بارے میں مزید جاننے میں مدد ملتی ہے۔ RSPB کی ویب سائٹ کے مطابق اس سال 2016 کی سروے میں حصہ لینے والے لوگوں کی تعداد 1,74,426 رہی، جبکہ برطانیہ بھر کے باغات اور پارکوں میں دکھائی دیے جانے والے پرندوں کی مجموعی تعداد 34,92,180 ریکارڈ کی گئی۔ اسی طرح کا ایک سالانہ سروے اسکولوں کی طرف سے بھی جاری ہے جو 12 فروری تک جاری رہے گا۔ اب آپ کو یہ بھی بتائیں کہ برطانیہ میں خطرے سے دو چار پرندے کون سے ہیں۔ موسم بہار میں افریقہ سے برطانیہ ایک کوئل آیا کرتی تھی، اس کی تعداد میں ہر سال کمی واقع ہو رہی ہے، جبکہ تنظیم کی طرف سے کوئل کو معدومی کے خطرے سے دو چار پرندوں کی فہرست میں شامل کر دیا گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ پچھلے 25 سالوں میں اس پرندے کی نصف آبادی برطانیہ سے غائب ہو گئی۔ پھر برطانیہ میں فلائی کیچر یا مکھیاں پکڑنے والی چڑیا باغات اور چرچ کے برآمدوں میں وسیع پیمانے پر ہر سال گھونسلے بنایا کرتی تھی، لیکن اب شاذ و نادر ہی ان پرندوں کو دیکھا جاتا ہے اور ان کے پرانے گھونسلوں کو خالی دیکھا جا سکتا ہے۔ پھر کچی کبوتر موسم گرما میں برطانیہ میں بہت کثرت سے دیکھے جاتے تھے، لیکن اب ان کی تعداد میں خطرناک شرح سے کمی واقع ہو گئی ہے۔ اور آئیے اب آپ کو امریکہ لیے چلتے ہیں، جہاں ڈاکٹرز کسی بھی مرض کے تفصیلی ایکس رے، MRI اور بلڈ ٹیسٹ سے پہلے کوئی دوا یا علاج تجویز کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ اب کیا ہوا ہے کہ گزشتہ 2 عشروں سے متبادل طریقہ علاج کی بڑھتی مقبولیت ایک دلچسپ بات معلوم ہونے لگی ہے۔ امریکہ میں متبادل طریقہ علاج کا تصور قدرے نیا سہی، مگر اس کی جڑیں دنیا کی قدیم تہذیبوں سے جا ملتی ہیں، جیسا کہ چینی طب میں آکوپنکچر یا طب اسلامی میں حجامہ یا کپنگ کا طریقہ کئی ہزار سال سے رائج ہے۔ تو پھر امریکہ جیسے ملک میں ڈاکٹر اپنے مریضوں کو متبادل طریقہ علاج آزمانے کا مشورہ کیسے دینے لگے؟ بعض ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یہ دراصل جدید اور قدیم طریقہ علاج کے درمیان ایک راستہ نکالنے جیسی بات ہے۔ امریکہ یا مغربی ملکوں میں متبادل طریقہ علاج کے پر اثر ہونے کے نتائج سامنے آنے کے بعد اسے امریکہ میں زیادہ مقبولیت حاصل ہوئی۔
طبی ماہرین کہتے ہیں کہ بڑھتی عمر کے ساتھ ساتھ بہت سے لوگ کسی مرض میں مبتلا نہ ہونے کے باوجود اپنی خوراک اور وزن کا خیال رکھنے کے لیے یا پھر اپنے پٹھوں میں کھچاؤ اور تناؤ کو کم کرنے کے لیے آکوپنکچر، ڈائٹ اور یوگا جیسی مختلف سرگرمیوں کا حصہ بنتے ہیں تاکہ ان کے جسم بڑھتی ہوئی عمر کے اثرات کو بہتر طور پر قبول کر سکیں اور وہ اپنی صحت کا بھرپور خیال بھی رکھ سکیں۔
اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھی مدثرہ منصر، پروڈیوسر انجم ہیرلڈ گل اور انجینئر کیتھ ہومز۔ خالد حمید کو بھی اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ، شب بخیر اور عید مبارک۔ Thank you.